الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرات علماء کرام اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس علاقے کے منتخب اور جدید علماء کرام کا مجمع ہے اور جب کبھی حضرات علماء کرام سے مجھے بات کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو میں ایک آزمائش محسوس کرتا ہوں کیونکہ حضرات علماء کرام بذات خود مقتدا ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم کی دولت سے نوازا ہے، بلکہ اب میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور بہت کچھ پڑھا لکھا بھول بھی چکا ہوں، آپ حضرات کا علم تازہ ہے تو آپ حضرات کے سامنے کیا بات کروں، میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ علماء کرام کو کوئی نصیحت کروں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے ماحول میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی استاد سے کوئی سبق پڑھتے ہیں تو پھر ساتھی مل کر اس سبق کا تکرار کرتے ہیں، اس میں ایک ساتھی تکرار کراتا ہے باقی حضرات سنتے ہیں، تو تکرار کرانے والا بھی ان کا ساتھی ہوتا ہے، وہ تکرار کرانے کی وجہ سے ان کا استاد نہیں بن جاتا، تو میں بھی یہ تصور کر لیتا ہوں جب کبھی حضرات علماء کرام سے بات کرنے کی نوبت آتی ہے تو میں یہ تصور کر لیتا ہوں کہ میں نے جو کچھ اپنے بزرگوں سے باتیں سنی ہیں ان کا آپ حضرات کی خدمت میں تکرار کروں، تو اسی تکرار کی نیت سے میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں اور میری اپنی کوئی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ میرے کسی استحقاق کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وقت کے بڑے محقق اور اللہ والے علماء اور بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کا کچھ موقع عطا فرمایا اور ان کی مختلف مواقع پر باتیں سنی، یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس میں میرے کسی استحقاق کا دخل نہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک ایسے خاندان میں، ایک ایسے بزرگ کی اولاد ہونے کا شرف بخشا کہ جو خود دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے اور دارالعلوم کے حدیث کے استاد تھے، اور 50 سال سے زیادہ دارالعلوم دیوبند کی خدمت کی، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ بچپن ہی سے ان کو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا ایک خاص ذوق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. فرماتے تھے کہ میں جب بچہ تھا بچپن میں تو لوگ بچے جو ہیں وہ کھیل کود میں عصر کے بعد مشغول ہو جاتے تھے، لیکن میں اس وقت حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کا رضی اللہ تعالیٰ سرہ دارالعلوم دیوبند کے محدث بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، صدر المدرسین بھی تھے، تو بس شوق یہ تھا کہ وہ عصر کے بعد روزانہ دارالعلوم دیوبند کے جو احاطہ مولسری کہلاتا ہے وہاں پر تشریف رکھتے تھے، اور کچھ لوگ دارالعلوم کے اساتذہ بھی طلبہ بھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے. تو فرمایا کرتے تھے کہ میں عصر کے بعد کھیل کود میں مشغول ہونے کے بجائے حضرت کی اس مجلس میں جا کر بیٹھ جاتا تھا اور ان کی باتیں سنا کرتا تھا. اور یہ جو بعد میں القاب بنے نا بہت بڑے بڑے کہ شیخ الہند اور علامہ شیخ الاسلام وغیرہ وغیرہ کے جو القاب ہیں، یہ تو بعد میں لوگوں نے ایجاد کیے. وہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بس بڑے مولوی صاحب کہا جاتا تھا، بڑے مولوی صاحب. تو جب ان کی طرف کسی کو بھیجنا ہوتا، اس کی طرف کسی ان کی طرف رجوع کرنا ہوتا، تو بس لوگ یہ کہتے تھے بھائی بڑے مولوی صاحب سے جا کے پوچھ لو. یہ حضرات کی تواضع تھی، اور اس تواضع ہی نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی رفعت عطا فرمائی کہ آج دنیا شیخ الہند کے لقب کے بغیر ان کا نام لینا بھی بے ادبی سمجھتی. تو الحمدللہ اپنے والد ماجد کی تربیت میں رہنے کی وجہ سے اور ان کی زندگی میں ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اور کسی استحقاق کے بغیر حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی ادائیں، ان کی باتیں کان میں پڑتی رہی. جب کان میں پڑتی تھیں تو اس وقت ان کی قدر بھی نہیں ہوتی تھی. اولاد ہے، باپ نے ایک بات کہی سن لی، لیکن وہ بات کتنی قیمتی ہے اور وہ انسان کی زندگی کو بنانے کے لیے کتنی عظیم ہے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تھوڑا سا پڑھنے لکھنے کی توفیق بخشی تو اس وقت ان باتوں کی قدر معلوم ہوتی ہے. جب باہر جا کر دوسروں کو دیکھتے ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا. تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت، ان کی تربیت، ان کی دعائیں، پھر اور ہمارے زمانے کے جو بڑے بڑے اہل علم تھے حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں، ان کی صحبت میں، ان کے ساتھ سفروں میں رہنے کا بھی شرف حاصل ہوا اور ان کی محبت بھی ملی میرے استحقاق کے بغیر، ان کی باتیں سننے کی توفیق ہوئی۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کے معاملے میں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ کسی بھی طرح حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی شفقتیں عطا فرمائی۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، ان کی بھی شفقتیں ملیں۔ حضرت مولانا شمس الحق افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدتوں ان کے ساتھ بھی خدمت کا موقع ملا۔ غرض میں کس طرح اپنے اللہ کا شکر ادا کروں کہ میرے کے لیے استحقاق کے بغیر ان بزرگوں کی زیارت بھی نصیب ہوئی، ان کی باتیں بھی سننے کو ملیں، اور اس وقت ان کی قدر بھی نہیں ہوئی، عمل کی توفیق تو اب بھی شاید نہیں ہوئی، لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ نے ذہن کا رخ درست کر دیا۔ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آدمی تو ہم بھی نہیں بنے، وہ اپنی تبازوں کے تحت کہتے تھے کہ آدمی تو ہم بھی نہیں بنے، لیکن الحمدللہ آدمیوں کو دیکھا ہے، کیونکہ آدمیوں کو دیکھا ہے اس لیے کوئی بیل آ کر ہم کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتا کہ وہ آ کر ہم سے کہے کہ ہم جیسے بن جاؤں۔ اگر بننا چاہیں گے تو انشاءاللہ آدمی ہی بنیں گے، کیونکہ ہم نے آدمی دیکھ لیے، کوئی بیل آ کر ہمیں دھوکہ نہیں دیتا۔ تو یہ بات حضرت نے تو اپنے تواضع سے فرمائی تھی، لیکن میں کم از کم اپنی حد تک حقیقت کے طور پر کہتا ہوں کہ آدمی تو بن نہ سکا، لیکن آدمیوں کو دیکھا، ان کو برتا، ان کی باتیں سنی، ان کے بتائے ہوئے اصول ذہن میں بیٹھے، لہذا الحمدللہ اتنی پہچان اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی کہ کون ہے جس کی اقتداء کرنی چاہیے اور کون ہے جس کے اقتداء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے ان کی جو کچھ سنی ہوئی باتیں ہیں وہ کبھی کبھی دہرا دیا کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کا لقب دوسروں کی زبانوں پر آتا ہے عالم کے حیثیت سے، لوگ ہمیں علماء کہتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے بھی کہ وہ علماء کی قدر کریں، علماء کا احترام کریں، علماء کی عزت کریں، لیکن خود ہمارے اپنے ذہن میں یہ خناس نہ ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بہت بڑے عالم بن گئے۔ آج کل ایک بابا میں نے دیکھی ہے کہ نوجوان فارغ التحصیل، وہ بھی اپنے آپ کو عالم کہتا ہے کہ میں عالم بن گیا، اور نوجوان لوگ کچھ آپس میں باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم چند علماء بیٹھے تھے، اپنے آپ کو خود عالم کہتے ہیں، اپنے آپ کو خود عالم کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنے ناموں کے ساتھ خود ہی لگا رکھے ہیں القاب، مولانا کا لفظ لگا لیا، مفتی کا لفظ لگا لیا، خود ہی سے۔ بعض لوگ مجھ سے تعارف کراتے ہیں کہ جی میں مولانا مفتی محمد فلاں ہوں، مولانا بھی خود ہی لگا لیا اور مفتی بھی خود ہی لگا لیا، اور لگا کر اپنا تعارف کرایا. یہ ایک عجیب صورتحال ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سے رو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساری دنیا کے عقلاء جمع ہو کر شریعت کے کسی بھی حکم پر کوئی اشکال لے کر آ جائیں، یہ فقیر دو منٹ میں ان کو انشاءاللہ لاجواب کر سکتا ہے. پھر فرمایا کہ میں تو طالب علم ہوں، علماء کی تو بڑی شان ہوتی ہے، میں تو طالب علم ہوں علماء کی بڑی شان ہوتی ہے. ساری زندگی اپنے آپ کو طالب علم ہی کہا، لوگوں نے چیتنے چاہے القاب لگا دیے ہوں گے، حکیم الامت، مجدد الملت، اور خدا نے کیا کچھ، لیکن خود یہ فرماتے ہیں کہ میں طالب علم ہوں، علماء کی تو بڑی شان. تو ہمارے جتنے بڑے بڑے اکابر علماء گزرے ہیں انہوں نے کبھی اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھا، طالب علم سمجھا، اور ساری زندگی اس مقولے پر عمل کیا کہ طلب العلم من المهد الى اللحد، علم کی طلب وہ کسی حد پر جا کر ختم نہیں ہوتی. اگر ہم نے دور حدیث مکمل کر لیا، سند بھی مل گئی، دستار بھی بند گئی، اور اب دستار بندنے کا تو ایک ایسا معمول بن گیا ہے ہمارے ہاں، حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ جس سال دور حدیث میں تھے حضرت شیخ الہند کے پاس، اور میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے، شعبہ فارسی و ریاضی ساری زندگی پڑھایا ہے اور کئی کئی نسلوں نے ان سے پڑھا. تو جس سال یہ حضرات دورہ کر رہے تھے تو اس سال دارالعلوم کے محتمم صاحب نے ارادہ کیا جلسہ کرنے کا اور دستار بندی کرنے کا، تو یہ سارے حضرات جا کر حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مولانا مولانا یاسین صاحب وغیرہ جو ان کے ہمسبق تھے، اور جا کر عرض کیا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ ہماری دستار بندی ہوگی، یہ تو بہت بہت خطرناک بات ہے، ہم تو بالکل اس لائق نہیں ہیں کہ ہمارے سر پر کوئی دستار باندھی جائے، ہم تو طالب علم ہیں، طالب علم ہی بنا دے اللہ تعالیٰ وہی غنیمت ہے، ہم پر دستار فضیلت ہمارے سروں پر رکھی جائے اس سے تو دارالعلوم کی بڑی بدنامی ہوگی. یہ جا کر وقت بنا کر حضرت شیخ الہند کی خدمت میں پہنچے. آج وقت بنا کر جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا بھی دستار بندی میں نام لکھ لو، لیکن وہاں وقت بنا کر گئے یہ کہنے کے لیے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، اور اگر ہمارے دستار بندی ہوگی تو دارالعلوم کی بدنامی ہوگی، دستار بندی کا سلسلہ موقوف کر دیا جائے. اس پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کی اس بات سے بڑی خوشی ہوئی، آپ کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے، لیکن ابھی آپ کو اپنی حقیقت اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ آپ کے اساتذہ موجود ہیں، اور جب سورج موجود ہوتا ہے تو چراغ کی روشنی کا پتہ نہیں چلتا. جب ان اساتذہ سے پڑھ کر جب باہر نکلیں گے تو دیکھ لینا کہ آپ ہی آپ ہو گئے. یہ پیشین گوئی فرمائی حضرت شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی ہم سب اگر طالب علم بن جائیں صحیح معنی میں تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. طلب العلم من البحد الی اللہ. اور طالب علم کون ہوتا ہے؟ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم وہ ہے جس کے دل و دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ چکر کاٹ رہا ہو کہ اس مسئلے کو میں کیسے حل کروں. وہ ہے طالب علم. اور طلب کسی بھی ہمارے حل پر ختم نہیں ہوتا. علم ایک ناپیدا کنار سمندر ہے, اس کا کوئی کنارہ نہیں. لہذا ہر لمحے ہمیں ضرورت ہے اپنے علم کو اضافہ کرنے. میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جن اساتذہ کرام کا بطور خاص ذکر فرمایا کرتے تھے ان میں حضرت علامہ سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر فرماتے تھے بہت, اور حضرت کے خصوصی شاگرد تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں دارالعلوم دیوبند میں جب اساتذہ کے درمیان اسباق تقسیم ہو رہے تھے تو میرے پاس ملا حسن آ گئے. اب ملا حسن تو کہ تو شاید آپ لوگوں نے نام بھی نہ سنا ہو. منطق کی کتاب تھی, منطق کی جو کتاب سلم العلوم ہے اس کی شرح ہے ملا حسن, وہ پڑھائی جاتی تھی, ہم نے بھی پڑھی ہے. اب تو اس کا کہیں نام نشان بھی باقی نہیں رہا. تو ملا حسن پڑھانے کو مجھے دے دی حضرت شاہ صاحب نے. اور میرا معمول یہ تھا کہ جب میں مطالعہ کرتا تھا تو جہاں کہیں کوئی اشکال ہوتا تھا تو حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں جا کر پیش کرتا تھا. اب حضرت شاہ صاحب حدیث پڑھانے والے اور حدیث کے امام, منطق خدا نے کب پڑھائی ہوگی یا پڑھی ہوگی. تو ایک مرتبہ مجھے ملا حسن کے ایک عبارت میں کچھ اشکال پیدا ہوا تو میں نے سوچا کہ حضرت شاہ صاحب سے جا کے پوچھوں. تو میں حضرت شاہ صاحب کی تلاش میں نکلا تو اپنی جگہ پر موجود نہیں تھے حضرت. اور جب اپنی جگہ موجود نہ ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ کتب خانے میں ہوں گے. دو ہی راستے, یا اپنی جگہ پر ہوں گے یا کتب خانے میں مطالعہ کرتے جا کے. تو میں نے دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند کا کتب خانے اوپر ایسے گیلری تھی, گیلری کے اوپر اندر بیٹھ کر یہاں سے نیچے سے آدمی جاتا تھا. تو جیسے یہ حال ہے نا, یہ کتب خانہ ہے, اوپر گیلری ہے, اس گیلری کے اندر حضرت شاہ صاحب بیٹھے ہوئے کتاب کا مطالعہ کر رہے. تو میں نے جا کر جب مجھے آتے ہوئے دیکھا تو حضرت شاہ صاحب میرے والد صاحب کو ملا مختصر کہتے تھے. ملا مختصر کیونکہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو قد و قامت تھا وہ چھوٹا تھا تو ملا مختصر نام رکھا ہوا تھا. تو والد صاحب جب کتاب لے کر آئے تو اوپر سے ہی آواز دی, ہاں بھائی ملا مختصر کیا بات ہے, کیسے آئے ہو؟ کہا کہ جی حضرت ایک سوال, ایک اشکال پیدا ہو گیا تھا کتاب میں, آپ سے حل کرنے کے لیے آیا. کہا کون سی کتاب ہے؟ حضرت ملا حسن ہے. اچھا بتاؤ پڑھو کون سی. وہیں کھڑے کھڑے اوپر بیٹھے ہیں اور یہ نیچے کھڑے. تو پوچھا کہ کہاں سے اشکال پیدا ہوا ہے, عبارت پڑھو. حضرت والد صاحب نے عبارت پڑھی تو جب عبارت پڑھ لی تو کہا اچھا تمہیں یہ یہاں پر یہ اشکال ہوا ہوگا. اشکال کی بھی خود ہی تقریر فرمائی کہ یہ اشکال ہوا ہوگا. تو اصل میں یہاں پر بات یہ ہے کہ اس اشکال کا جواب یہ ہے, اس کا اس طرح اس بات کو سمجھو تو پھر یہ اشکال رفع ہو جائے گا. چنانچہ والد صاحب فرماتے ہیں وہیں کھڑے کھڑے رفع ہو جائے گا. اس مقام کا انسان, اس مقام کا انسان ملا حسن پتہ نہیں کب پڑھی یا پڑھائی ہوگی لیکن یاد ہے, اور اشکال بھی خود ہی سمجھ میں آ گیا, جواب بھی خود ہی دے دیا. اب انہیں کا واقعہ سنو کہ دیوبند میں یہ خبر مشہور ہو گئی. حضرت کچھ بیمار تھے تو دیوبند میں خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا. رات کے وقت میں خبر مشہور ہو. اب یہ خبر ایک افواہ کی طرف پھیلی تو جو حضرت کے خاص شاگرد تھے ان کو تشویش بھی ہوئی, پریشانی بھی ہوئی, اور سوچا کہ پہلے اس کی تحقیق کریں پھر اگر ہو تو جا کر دیکھیں کیا صورت حال ہے. تو اب رات کو جا کر حضرت کے گھر میں داخل ہونا مناسب نہیں سمجھا, فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز پڑھتے ہی سیدھے حضرت شاہ صاحب کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب اپنے حجرے میں, یعنی گھر کا ایک حجرا تھا کمرہ, اس میں بیٹھے ہوئے تھے مسلے پر, اور سامنے ایک چوکی تھی اس کے اوپر ایک کتاب رکھی ہوئی تھی. کتاب پڑھ رہے تھے. کس طرح پڑھ رہے تھے کہ ابھی جھٹ پٹا تھا یعنی فجر کا وقت تھا تو ابھی پوری روشنی نہیں تھی اور بجلی وغیرہ کا زمانہ تو نہیں تھا نا, تو کوئی چراغ جل رہا ہو شاید یا نہ جل رہا ہو لیکن اندھیرا تھا کمرے میں. کیونکہ اندھیرا تھا لہذا اس کتاب پر اس طرح جھک کر اس کا مطالعہ کر. تو حضرت والد صاحب تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت میں بھی تھا, مولانا مرتضیٰ حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا مرتضیٰ حسن صاحب جان پوری رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ. ہم ان کے پاس اس حالت میں حاضر ہوئے تو ان سے عرض کیا کہ حضرت ہمیں آپ نے ہمارے بہت سارے مسئلے حل کیے, ایک مسئلہ یہ حل فرمائیے کہ اس وقت آپ بیمار ہیں, طبیعت ٹھیک نہیں, اور اس بیماری کی حالت میں کون سا ایسا مسئلہ ہے جو اب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آیا جس کی طلب ہے معلوم کرنے کی, اور اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے تو آپ کے شاگرد کہاں مر گئے ہیں. آپ کسی بھی شاگرد سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جا کر اس مسئلے کو تلاش کر لو, وہ آپ کا جواب دے دیتا. یہ جو آپ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں کہ اس بیماری کے عالم میں پوری طرح نظر بھی نہیں آ رہا اور آپ نے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں, تو یہ اپنی جان پر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ اول تو ایسا مسئلہ جو اب تک آپ کے علم میں نہیں آیا ہمارے مشکل ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ سارے علوم کنگھال کر بیٹھے ہوئے. تو حضرت معصومیت سے سر اٹھایا اور کہا بھائی سچ کہتے ہو مگر یہ بھی تو ایک بیماری ہے, میں کیا کہوں, یہ بھی تو ایک بیماری ہے. کیا بیماری ہے؟ کہ کتاب سامنے نہ ہو تو چین نہیں آتا, لہذا وہ طلب جو تھی علم کی وہ بیماری کے اندر بھی اندھیرے میں بھی وہ چین نہیں لینے دیتی علم کی طلب میں, علم میں اضافہ کرنے کے لیے. یہ طلب علم کا یہ مطلب اور اس کا اس کی یہ نظیر یہ صرف حضرت شاہ صاحب کے ساتھ خاص نہیں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو اللہ تعالیٰ نے علوم کا بے پایا سمندر بنایا تھا, لیکن ہمارے سارے اکابر کو ہم نے اسی طرح دیکھا. علم کی طلب کبھی ختم نہیں. اب ہم طالب علم جب دور حدیث سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ دور حدیث سے فارغ کا لفظ جو ہے نا یہ مجھے بہت ہی برا لگتا ہے. فارغ ہو جانا, فارغ التحصیل بہت برا لگتا ہے. فارغ التحصیل کے معنی یہ ہوا کہ تحصیل علم سے فراغت ہو گئی, اب تحصیل علم جتنی ہونی تھی وہ ہو گئی. اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ طالب علمی کا آغاز ہوتا ہے دور حدیث کی تکمیل میں, اس لیے کہ دور حدیث کے بغیر جب تک درس نظامی دور حدیث تک انسان پڑھ نہ لے اس میں مطالعے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی. مطالعے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے یہ 8 سال گزارے جاتے. اب وقت آتا ہے اس بات کا کہ علم کی طرف آدمی متوجہ ہو اور مطالعہ کرے. تو پہلا سبق جو ہم نے ان بزرگوں سے سیکھا وہ یہ ہے کہ طلب علم کی کوئی انتہا نہیں. چاہے آپ کا کوئی مشغلہ ہو, دور حدیث کے بعد چاہے آپ کو مکتب میں قرآن شریف پڑھا رہے ہوں, آپ اس کی بھی اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی معمولی بات ہے, یہ بھی عظیم خدمت ہے. بلکہ بعض حیثیتوں سے جو استاد قرآن کریم ناظرہ حفظ پڑھا رہا ہے وہ دوسروں سے 1000 درجے افضل ہے. من خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں داخل ہے. تو وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. چاہے آپ مکتب میں قرآن پڑھا رہے ہیں, چاہے کوئی اور مشغلہ اختیار کر لیا ہو, لیکن یہ علم کی طلب ختم نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ زندگی میں نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ہر روز ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے. تو اگر طلب علم ہو تو پھر انسان اس کی تحقیق میں اس کو تحقیق کا جذبہ اس کے دل میں ہونا چاہیے. چاہے اس کو پڑھانے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ کل کو پڑھائے گا اس کو, لیکن علم کی کے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا مطالعہ جاری رکھے. جو علوم پڑھے ہیں ان کا بھی, جو نہیں پڑھے ان کا بھی. مثلا ہمارے درس نظامی کے نصاب میں تاریخ اور سیرت کوئی اہمیت کے ساتھ داخل نہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ہم نے اب تاریخ نہیں پڑھنی, ہمیں سیرت نہیں پڑھنی. سیرت پڑھو گے اور سوانح پڑھو گے تو اس سے نہ جانے کتنے علوم حاصل ہوں گے. تو پہلی بات جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھی وہ ہے مطالعے کی کا شوق. مطالعے کا شوق جو جس کو فقہ فرماتے ہیں العلم مما نزل بما لم ينزل, جو صورت تمہارے سامنے آئی ہے اس کا بھی اور جو نہیں آئی اس کا بھی, مطالعے کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنانا یہ ہر طالب علم کے ذریعے ضروری ہے. اور اس مطالعے میں ایک بات خاص طور پر اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس کے اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے اکابر سے کچھ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ دیکھو ہم سب الحمدللہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دامن جوڑ دیا ان اکابر علماء دیوبند سے جو حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی، حضرت مولانا حکیم الرحمت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی، ایک جبال علم ہے جن سے اللہ نے ہمارا رشتہ جوڑا ہے. یہ صرف نقوش اور حروف کے عالم نہیں تھے کہ بس کچھ نقوش اور حروف یاد کر لیے، کوئی مسائل یاد کر لیے، بلکہ ان کی زندگی سراپا سیرت و سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی. ان کے اعمال، ان کے افکار، ان کی شب و روز کی کارکردگی، ان کا مزاج، یہ سارا کا سارا سنت میں ڈھلا ہوا تھا. لہذا دارالعلوم دیوبند محض ایک درسگاہ نہیں تھی، وہ خانقاہ بھی تھی. دارالعلوم دیوبند آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں جب کسی چیز کا کوئی نام رکھا جاتا تھا، اس کی تاریخ متعین کی جاتی تھی تو حروف ابجد کے حساب سے کیا، کوئی ایک نیا سا نام رکھ دیا جاتا تھا جس سے حروف ابجد سے اس کا سن معلوم ہو جاتا تھا. تو دارالعلوم دیوبند کی جو تاریخ ہے وہ یہ جملہ ہے کہ در مدرسہ خانقاہ دیدیم، ہم نے مدرسے میں خانقاہ دیکھی ہے، کہ دن میں علوم و معارف کے سمندر بہائے جا رہے ہیں اور رات میں اسی دارالعلوم کی فضاؤں سے ذکر کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. اللہ والے بزرگ، وہ جو صحاب کرام کے بارے میں آتا ہے کہ رخ فرسان بالنہاری رحبان باللیل، وہ کیفیت ہمارے ان بزرگوں کی تھی. دوسرے، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کا ایک ایک، ان کی ایک ایک ادا، وہ سنت میں ڈلی ہوئی تھی. تواضع کا ہر ایک پیکر تھا، ہر ایک تواضع کا پیکر تھا. بات کہنے میں، دوسرے کی بات کو رد کرنے میں، تردید باطل کے لیے پیغمبرانہ اسلوب تھا. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ صرف کتابیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی، ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے صحبت کی، کسی اللہ والے کے صحبت. جب تک کسی اللہ والے کے صحبت میں جا کر بندہ رگڑا نہ کھائے، اس وقت تک اس کی ذہنیت، اس کا مزاج، اس کا مذاق صحیح سنت کے مطابق نہیں ہوتا. لہذا اگر ہمیں دستار فضیلت مل گئی ہے یا سند مل گئی ہے، عالمیہ کے سند، نام اس کا عالمیہ ہو گیا، عالمیہ کی سند مل گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت کا پروانہ مل گیا. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں اس علم کا نمونہ بننا ہے، اور اس علم کا نمونہ اپنے عمل میں بھی، اپنے عبادت میں بھی، اپنے معاملات میں بھی، اپنے اخلاق میں بھی، اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق میں، اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں تمہارا وہی مزاج ہونا چاہیے جو تمہارے اکابر کا تھا. کیا کیا مثالیں دی جائیں حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمتہ اللہ علیہ جو دارالعلوم فتاوی دارالعلوم دیوبند کے جو مفتی اعظم تھے دارالعلوم دیوبند کے، میرے والد کے استاد حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن، بڑے مفتی صاحب، وہ جب گھر سے نکلتے تھے تو راستے میں کچھ بیواؤں کے گھر پڑتے تھے، تو ان بیواؤں کے گھر میں جا کر کہتے بی بی آپ کو کچھ سودا منگانا ہو تو مجھے بتا دو، تو وہ بیوی کہتی کہ جی اتنا ہرا دھنیا لے آنا، اتنا پودینہ لے آنا، اتنی سبزی لے آنا، وہ جا کے سبزی لاتے اور بیوہ کے گھر میں پہنچاتے، اور گھر میں پہنچا کر بعض اوقات وہ بی بی کہتی کہ مولوی صاحب آپ کو تو میں نے فلاں چیز کہی تھی، آپ فلاں چیز لے آئے، آپ تو کچھ اور لے آئے، میں نے اتنی کہی تھی آپ زیادہ لے آئے. اچھا بی بی کوئی حرج نہیں، مجھے واپس کر دو، میں بھی جا کے واپس کر دیتا ہوں، دوسری چیز لے آتا ہوں. یہ کام کر کے پھر دارالعلوم دیوبند پہنچتے تھے، فتوی کی مسند پر بیٹھتے، اپنے آپ کو مٹایا ہوا تھا، تواضع کے پیکر تھے. یہ تھے ہمارے قابل علماء کے. تو حقیقت ہمیں کوشش یہ کرنی ہے نا، چاہے ہم کتنے ہی ناکارہ ہوں لیکن کوشش تو یہی کرنی ہے نا کہ ان کی اخلاق کی، ان کے اعمال کی، ان کے کردار کی کوئی جھلک ہمارے اندر بھی ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر ان کی صحبت نہیں پا سکے تو ان کے سوانح، ان کے حالات زندگی، ان کے ملفوظات، ان کا گہری نظر سے مطالعہ کریں. ان کے تذکروں میں نور ہے، جتنا وہ تذکرہ پڑھو گے اتنا ہی دل میں علم کا، عمل کا، للہیت کا نور پیدا ہوگا. افسوس ہے کہ ہمارے آج کل جو نوجوان ہیں وہ اپنے ناقابل کے حالات سے پوری طرح واقف نہیں. بزرگوں نے فرمایا ہے، یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے، کہ اصل بات تو یہ ہے کہ آدمی علم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے حوالے کرے جو اس کی تربیت کرے. اور تربیت صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے کچھ اذکار سکھا دیے آپ نے وہ اذکار پڑھ لیے، بلکہ تربیت اس بات کی کہ اس میں تکبر پیدا نہ ہو، اس میں حب جاہ پیدا نہ ہو، اس میں حب شہرت پیدا نہ ہو، اس میں للہیت پیدا ہو، اخلاص پیدا ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جانے کا احساس، تقوی پیدا ہو. اس غرض کے لیے صحبت اٹھائی جاتی تھی. آپ دیکھو ہمارے جتنے قابل ہیں، حضرت تانوتوی، علم کے سمندر، حضرت حاجی امداد الدین صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر بیعت ہوئے اور ان سے اپنی اصلاح کروانے کی کوشش ہوئی، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے تحصیل علم کے بعد کسی اللہ والے سے رجوع کر کے اپنی اصلاح نہ کرائی. اصل راستہ تو یہی ہے. اور اگر بالفرض کسی کو یہ میسر نہ آ سکے تو بزرگوں نے فرمایا کہ ان اللہ والوں کے حالات زندگی، ان کے ملفوظات، ان کے مواعظ، یہ بڑی حد تک قائم مقام ہو جاتے ہیں صحبت. آج ہمارے پاس حضرت تھانوی موجود نہیں ہے لیکن ان کے مواعظ، ان کے ملفوظات پھیلے ہوئے ہیں. عام آدمی اس کو پڑھے گا تو اس کے آپ سمجھ میں آنا مشکل ہے، لیکن جب تم نے علم حاصل کر لیا آپ کے لیے اس کو پڑھنا کوئی دشوار نہیں ہے. شروع میں مناسبت نہیں ہوتی, لیکن میں آپ سے میں اس پر قسم کھاؤں تو حانث شاید نہیں ہوں گا کہ اس دور میں خاص طور پر اہل علم کی اصلاح کے لیے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی کے مباحث سے زیادہ کوئی اور چیز مؤثر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زبان پر الہام فرمایا ہے حکمت دین کا. ان مباحث کا مطالعہ کرو, ملفوظات پڑھو. میں جب اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ جو حضرت کے خلفاء میں سے تھے, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت کے مباحث پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی بس کبھی کبھی پڑھتے تھا. کہا نہیں, پابندی سے پڑھو. تو میں نے یہ کیا کہ حضرت نے فرمایا پابندی سے پڑھو, ایک صبح پڑھ لیا کرو روزانہ, بس ایک صبح. مشکل ہے کیا بولنے سے ایک کرفا پڑھنا مشکل ہے؟ میں نے کہا نہیں انشاءاللہ. حضرت کے فرمانے پر میں نے حضرت کے مواعظ شروع کیے, اور اپنے جب مجھے پڑھاتا تھا تدریس تھی تالیف تھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کام تھا, لیکن دوپہر کو قیلولے کی عادت ہے, قیلولے سے پہلے میں نے سرانے پر حضرت کے مواعظ رکھ لیے, اور قیلولے سے پہلے یہ سوچا کہ پانچ منٹ حضرت کی مواعظ پڑھوں گا. اب جب میں نے پڑھنا شروع کیے تو پانچ منٹ شروع کیا تھا, پانچ سے رکتا نہیں, آگے دس منٹ ہو گئے, پندرہ منٹ ہو گئے, اور چونکہ طالب علم طبیعت ہے تو اس لیے اس میں حضرت کے ہاں آیات قرآن کی جو تفسیر مواعظ میں لاتے ہیں وہ بیان قرآن میں بھی نہیں, تو میں اس پر نشان لگاتا جاتا تھا. اس طرح الحمدللہ کئی سال میں جا کر اللہ تعالیٰ نے سارے مواعظ تقریباً نظر سے گزار دیے, سارے پڑھ لیے ہیں. اگرچہ اللہ تعالیٰ بنا بنایا کچھ بھی نہیں, لیکن کم از کم یہ ہوا کہ وہی آدمی کو آدمی سمجھ سکتا ہوں, بیل آ کر دھوکا نہیں دے سکتا, سمجھے نا. وہ مواعظ الحمد للہ پورے پڑھے, اس طرح پڑھ گئے تھوڑا تھوڑا کر کے. اور یہ بات کوئی مجھے کہے کہ یہ شخصیت پرستی ہے تو کہا کریں, لیکن میں اپنی تجربے سے یہ کہتا ہوں کہ حضرت والا کے مواعظ سے بہتر اس وقت ہمارے پاس اپنی تربیت اخلاق کا کوئی اور ذخیرہ موجود نہیں. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ چیزیں پیدا کرو. مطالعہ اپنے اسلاف کا, اپنے اکابر کے مواعظ کا, ملفوظات کا, سبانے کا, آپ دیکھو گے آنکھوں سے دیکھو گے کہ کس طرح زندگی کے سوچ میں تبدیلی ہو رہی ہے, سوچ میں تبدیلی ہو رہی ہے, عمل میں تبدیلی ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہوگی اور ضرور ہوگی, بس ذرا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ بتاؤں, آج کل اس بات کا بڑا زور ہے کہ بھئی آج کل جدید مسائل پیدا ہو گئے ہیں, جدید مسائل کی تحقیق ہونی چاہیے, ہونی چاہیے ضرور, لیکن میں آپ سے یہ سچ کہتا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں, میں کیا کہہ رہا ہوں, اپنے بزرگوں کی بات بتا رہا ہوں, وہ ایسی چیز ہے کہ ایک مرتبہ اس سے تو ہمارا مزاج بن گیا, اس کے ذریعے ہمارے ایک سوچ کا ایک نہج متعین ہو گیا, اپنے عمل کا ایک نہج متعین ہو گیا, تو اس کے بعد جتنے مسائل ہیں اور ان کے وہ جدید مسائل ہوں, جدید حالات ہوں, جدید تقاضے ہوں, وہ سب انشاءاللہ پورے ہوں گے, مگر اس طرح ہوں گے کہ انشاءاللہ گمراہی کے راستے پر نہیں جا سکو. آج جدیدیت کے نام پر، جدید ضروریات کے نام پر بعض اوقات آدمی ایسی فکر پیدا کر لیتا ہے جس کے نتیجے میں وہ جو ہمارے بزرگوں کا جو اصل مزاج و مذاق ہے اس سے ہٹ جاتا ہے. اگر یہ سب کچھ کیا ہوا ہو، ان کے حالات پڑے ہوئے ہوں، ان کے مواعظ، ان کے ملفوظات پڑے ہوئے ہوں، کم از کم رخ سیدھا ہو گیا دماغ کا. جب رخ سیدھا ہو گیا تو اب شریعت تو قیامت کے لیے تک کے لیے ہے نا، تو اس میں جو شریعت میں اگر کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کا حل تلاش کرنے کے لیے آپ کا ذہن جو ہے وہ مرغوب نہیں ہوگا، وہ جدید نعروں سے جو آج کل لگائے جا رہے ہیں جدید نعروں سے مرعوب نہیں ہوگا کہ جی فلاں صاحب جو ہے اس دور کے بڑے خاص، ان کو اس خاص دور کے اندر جدید مسائل پر بڑا ملکہ حاصل ہے اور لوگ ان کے دیوانے ہیں اور لوگ ان کی درس میں شریک ہوتے ہیں اور ان کی زندگی. یہ سارے مرعوبیت اس لیے ہے کہ اپنی گجڑی میں چھپے ہوئے لال کا پتہ نہیں. اگر اپنی گجڑی میں چھپے ہوئے لال کا پتہ ہو تو یہ کوئی یہ کھوٹے سکے لا کر ہم کو غلط راستے پر لے جانے والے، ہمیں غلط راستے پر نہیں لے جا سکے انشاءاللہ. لہذا میں بنیادی چیز یہ سمجھتا ہوں اپنے لیے، اور یہ خطاب میں اپنے لیے پہلے کر رہا ہوں، اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے خیر خواہوں کے لیے، اخلاص کے ساتھ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں خود پکا ہونے کی ضرورت ہے. جب آدمی پکا جب تک نہیں ہوتا تو کبھی یہ لے جائے گا اس کو اڑا کر، کبھی دوسرا اڑا کر لے جائے گا. لیکن ایک مرتبہ پکا ہو گیا تو پھر کوئی انشاءاللہ گمراہ نہیں کر پائے گا، غلط راستے پر لے جا نہیں لے جا پائے گا. یہ پکا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان اکابر کے حالات اور ان کے ملفوظات، ان کے مفاہد ہمیں ازبر ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ پھر ہر طرح سے کام لیں گے، اور وہ کام انشاءاللہ کھرا ہوگا، کھوٹا نہیں ہوگا. بس یہ گزارش مجھے کرنی تھی. یہ نعرے طرح طرح کے لگتے رہتے، اور اس میں بھی میں عرض کر دوں، میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ اکابر کے طریقے کو سمجھو. ایک تو وہ لوگ ہیں جو جدیدیت کے راستے سے ہمیں اس طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو سمجھے ہی نہیں حقیقت میں بزرگوں کے طریقے کو سمجھے ہی نہیں، لہذا تشدد کے راستے سے اور بظاہر تمسک کے راستے سے وہ ہمارے اکابر سے ہٹے ہوئے ہیں. مزاج میں تشدد پیدا ہو گیا، چھوٹی سی بات کو ایک پہاڑ بنا لیا، اختلاف کی جو حدود ہیں ان کو پامال کر دیا، اور اپنے جو میرے سمجھ میں آ رہا ہے بس وہی برحق ہے، اور دوسرا اگر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو سننے کو تیار نہیں، اس پر کفر کے فتوے لگانے کو تیار. یہ تشدد کا مزاج، یہ تشدد کا مزاج ہمارے اکابر کا مزاج نہیں. وہ اختلاف کی حدود کو سمجھتے تھے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہو حضرت حکیم الامت کے اوپر فتوا لگا, بریلوی حضرات نے فتوا لگایا نہیں, کہے گا کفر. تو ایک مجلس میں حضرت کے سامنے کسی نے مولانا احمد رضا خان بریلوی, جو بریلویوں کے امام تھے اور حضرت کے خلاف فتوا ان کا چھاپا ہوا تھا, کسی نے ان کا نام لے دیا بغیر مولانا کہے, بغیر مولوی کہے. یہ احمد رضا خان نے یہ بات لکھی ہے. تو حضرت نے فرمایا کیا تم نے اس طرح نام لے دیا بغیر کسی تعظیم لقب؟ جی وہ تو آپ کو فتوا کفر کا دے رکھا, انہوں نے کفر کا دے رکھا ہو مگر عالم تو ہے, لہذا اس کا نام بغیر القاب کے نہ لو. ہاں میرے اوپر کفر کا فتوا لگایا, ہم اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلب حال پیدا کر دیا. غلب حال پیدا کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے, مغلوب والا حال ہو گئے. تو ہم جیسے لوگ ان کو ایسے نظر آتے ہیں کہ ان کے اندر محبت نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو یہ تعبیر کرتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جی دیوبندی بریلوی کے درمیان جو اختلاف ہے وہ تو کفر و اسلام کا اختلاف ہو گیا, وہ تو ایسا اختلاف ہو گیا کہ اس میں ساتھ بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں. یہ مولانا تھانوی کی بات سنا رہا ہوں آپ کو, یہ طرز عمل تھا. آپ دیکھیں شروع میں اہل بدعت اور اہل دیوبند کے درمیان اور اہل سنت کے درمیان جو مکالمے ہوئے ہیں ان کا انداز دیکھو کس طرح مکالمے کیے. اس میں کوئی سخت الفاظ آپ الفاظ نہیں ملیں گے, آپ علمی بحث ہے, علمی کا علمی کے طور پر اس کو کہنا ہو. یہ نہیں کہ کسی کے اوپر فتوا لگا دیا کسی میں کچھ کر دیا, یہ تشدد کا مزاج ہمارے بزرگوں کا تھا ہی نہیں. حضرت گنگوئی کے خلاف ایک صاحب لکھا کرتے تھے بہت, حضرت آخر میں نابینا ہو گئے تھے, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے تھے. تو جو ڈاک آتی تھی تو کوئی پڑھواتے تھے اپنے کسی خادم سے, تو ایک صاحب جو ہے وہ مسلسل رسالے لکھتے تھے حضرت کے خلاف, کبھی کفر کبھی اس پر گالیاں ہوں تو خدا نے کیا کچھ. تو ایک کافی عرصے تک ان کا کوئی رسالہ نہیں آیا, تو حضرت گنگوئی نے اپنے خادم سے پوچھا بھائی ہمارے دوست نے ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت چھوڑا نہیں ہے, وہ اب بھی بھیجتے رہتے ہیں مگر میں کیا آپ کو سناؤں, اس میں گالیاں ہی گالیاں ہوتی ہیں. تو آپ نے حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ بھائی دور کی گالیاں تھوڑی پڑا کرتی ہیں, ہم تو اس نیت سے سنتے ہیں ان کی کتابیں کہ اگر باقی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس سے رجوع کریں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قطب الارشاد حضرت ترشیح جواد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. یہ تھا مزاج. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جگہ بات کے لیے بلایا گیا, تو جب بات کرنے کے لیے بیٹھے تو ایک پرچہ آ گیا, پرچے پہ لکھا ہوا سب وہاں پر بریلویوں کا بڑا زور تھا, تو پرچہ آ گیا, پرچے پہ لکھا تھا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ کافر ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ آپ جلاہے ہیں اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ نے یہاں تقریر میں کوئی اختلافی مسئلہ بیان کیا تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. حضرت تشریف لے گئے, اور پرچہ پڑھا سب کے سامنے کہ بھئی ایک پرچہ آیا ہے, اس میں کہا ہے ہم نے سنا ہے آپ کافر ہیں. تو بھئی میں پچھلے کی تو بات کرتا نہیں, اگر فرض کرو تھا یا نہیں تھا, لیکن آپ جانتے ہو کہ اگر یہ کلمہ ایسی چیز ہے کہ اگر 70 سال کا کافر ہو تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. تو میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول. تو اس سے تو 70 برس کا کافر مسلمان ہو جاتا ہے. تو میں نے کلمہ پڑھ لیا. آپ نے لکھا ہے کہ آپ جلائے ہیں, تو بھائی میں کوئی یہاں پر اپنے نکاح کا رشتہ لے کے تو آیا نہیں کہ جس کے لیے میرے نسب کی تحقیق کی ضرورت ہو. تو اگر نسب کی کسی کو تحقیق کرنی ہے جا کے تھانہ بھون میں تصدیق کر لے. اگر ہوں بھی جلاہا تو اگر صحیح بات کہے کوئی جلاہا تو جلاہے کی بات بھی مان لینی چاہیے. رہا یہ کہ میں کوئی اختلافی مسئلہ بیان نہ کروں, تو میں یہاں پر خود نہیں آیا ہوں, مجھے آپ لوگوں نے کسی لوگوں نے بلایا ہے. آپ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی بات اختلافی مسائل پر میں کو موضوع نہیں بناتا ہوں عام طور پر, لیکن اگر دوران کلام کوئی اختلافی مسئلہ آ بھی جاتا ہے تو پھر چھوڑتا بھی نہیں ہوں, جو حقیقت ہوتی ہے وہ بیان بھی کر دیتا ہوں. اب کو منظور ہے, آپ میں چونکہ بلایا گیا ہوں آئے خود سے نہیں آیا, آپ میں سے ایک آدمی بھی کھڑے ہو کر کہہ دے ہمیں آپ کا آواز نہیں سننا میں واپس چلتا ہوں, ایک آدمی بھی کھڑا ہو گیا سناٹا چھا گیا, کوئی نہیں کھڑا ہوا. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی طرف سے مجھے آواز کہنے کی اجازت ہے. اور میں بتا دوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی اس طرح بھی مسئلہ بیان نہیں کرتا, لیکن اگر آ جاتا ہے کوئی مسئلہ تو پھر چھوڑتا بھی نہیں. بات شروع کیا, حضرت کا بات لمبا ہوتا تھا تو بات ہوتے 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 اس میں آگے اس طرح بھی مسئلے بھی, میلاد کا مسئلہ بھی آ گیا, قیام کا بھی آ گیا, فلاں فلاں آ گیا, سب تفصیل بھی بیان کر دی. جب بیان ختم ہوا تو ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ جی میں آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں, میں مولودیہ تھا, میں قیامیہ تھا, آج سے میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں. تو بھائی یہ مزاج تھا ہمارے اکابر کا, تشدد نہیں تھا دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا, دوسرے کو برے برے القاب یاد کر, لا تنابزوا بالالقاب قرآن کہتا ہے. تو یہ طریقہ نہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات جدیدیت کی راہ سے ہمیں ہمیں اپنے بزرگوں کے طریق سے ہٹایا جاتا ہے, بعض مرتبہ تشدد کی راہ سے ہمیں اپنے اکابر کے طریقے سے ہٹایا جاتا ہے. اگر وہ بات آپ میری بات سن لیں اور اپنے اکابر کے سوانح اور ملفوظات اور مباعث کو اپنا حرز جان بنائیں تو انشاءاللہ نہ وہ گمراہ کر سکیں گے نہ یہ گمراہ کر سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اجازت حدیث ہو جائے, اجازت حدیث.
اچھا بھائی اب اجازت حدیث کی بھی فرمائش ہے تو میں حدیث سے مسلسل بالاولیہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر اجازت عامہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنی الشیخ محمد حسن المشاط المکی المالکی رحمہ اللہ والشیخ محمد یاسین الفادانی والشیخ احمد الناقبی والشیخ محمد یونس الجونپوری رحمہم اللہ تعالی کل واحد منہم یرویہ بإسناده الى سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وهذا اول حديث سمعته من شيخي من هؤلاء الشيوخ، وكل واحد منهم يقول هذا أبو العتيس سمعته من شيخي، وهكذا ينتهي هذا التسلسل إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. وأنا أجوزكم جميعا بهذا الحديث بهذا التسلسل، وكذلك أجيزكم إجازة عامة لكل ما أروي عن مشايخي في باكستان وفي الهند وفي البلاد العربية. وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لاتباع سنته صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقنا لاتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه.